بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ملك درود بيجي عظمة محمد صلى الله عليه وسلم. ایضا محترم، ایک مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس چہلم کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اسی مناسبت سے سورہ والعصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور اسے سرنامہ کلام قرار دیتے ہوئے چاہتا ہوں کہ خداوند عالم نے اس مختصر سے سورے میں پوری انسانی حیات کے فلسفے کو سمیٹ دیا ہے، کہ انسان کے لیے ان تمام خطرات کو جو اس کی زندگی میں درپیش ہیں ان کو بیان فرمایا ہے، اور ان خطرات سے مقابلے کی عملی راہیں بھی انسان کے سامنے رکھی ہیں۔ بہت سے مقامات پر ہمیں گفتگو کرنے والے، کلام کرنے والے بہت اچھی تحلیلی، مستند، مستدل، منطقی گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن وہ انسان کے اصل درد کا مداوا نہیں کر پاتے۔ ڈاکٹر یا طبیب اسے کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے مرض کی تشخیص کر سکے اور اس کے لیے دوا تجویز کر سکے۔ وہ طبیب ہی کیا کہ جو باتیں تو بہت اچھی کرے لیکن علاج ہی نہ کر سکے۔ آپ ایک دفعہ جائیں گے، دوسری دفعہ نہیں جائیں گے، ڈاکٹر صاحب باتیں بہت کرتے ہیں لیکن دوا تجویز نہیں کرتے، مرض کی تشخیص نہیں کرتے۔ طبیب اصلی وہ ہے، طبیب حاذق وہ ہے جو مرض کی تشخیص بھی کرے اور اس کی دوا بھی تجویز کرے۔ اللہ تبارک و تعالی در حقیقت ہم انسانوں کا خالق اور مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، لہذا وہ جانتا ہے کہ انسان کا درد کیا ہے، اس کی دوا کیا ہے۔ لہذا جب بھی انسان کو کوئی تکلیف ہو، جب بھی انسان کو کوئی مشکل ہو، تو وہ در الہی پہ اپنے سر کو جھکا دے تو خدا عزت بھی دیتا ہے اور اس کے دردوں کی دوا بھی عطا کرتا ہے۔ اس مختصر سی سورہ میں اللہ تبارک و تعالی نے درد کو بھی بتایا ہے، تکلیف کو بھی بتایا ہے، اس کی نوعیت کو بھی بتایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حل بھی بتایا ہے کہ عملی اور علمی اور نظری طور پر، تھیوری اور پریکٹیکل دونوں میدانوں میں تمہیں کیا کام کرنا ہے۔ لہذا نہ صرف یہ کہ درد بتایا جا رہا ہے، اس کی نوعیت بتائی جا رہی ہے۔ مثلا میں کہوں ایک خطرہ درپیش ہے، آپ کہیں گے مولانا کس قسم کا خطرہ درپیش ہے؟ اس کا نقصان کتنا بڑا ہوگا، اس کے ضرر کا دائرہ کار کتنا پھیلا ہوا ہے، توجہ رکھیے گا. اب کچھ نہیں، میں نے کہا ایک کلی عمومی بات کی ہے، ایک جنرل گفتگو کی ہے، بہت بڑا خطرہ درپیش ہے آئندہ آنے والے دنوں میں. مثلا آپ پوچھیں گے مولانا کس قسم کا ہے، یہ دائرہ کراچی کی سطح کا ہے، دائرہ اسٹیٹ ٹاؤن اور گلشن حدید کی سطح کا ہے، پورے شہر کراچی کا ہے، اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس کی تباہ کاریوں کا لیول کیا ہوگا، کچھ نہیں معلوم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان ایک زبردست قسم کے گھاٹے میں ہے، توجہ رکھیے گا، ایک خسر میں ہے، ایک خسارے میں ہے، اس کو ایک خسارت لاحق ہونے والی ہے، مسلسل انسان ایک خطرے میں. ایک گھنٹی ہے کہ جو بجنے والی ہے، اس کے بعد ایک بہت بڑی تباہی آنے والی ہے. اب یہ در حقیقت بتایا جا رہا ہے خطرہ کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے. اب خود اس لفظ میں ایک نوعیت کا اعلان کیا جا رہا ہے، یہ خطرہ کتنا عظیم ہے، توجہ رکھیے گا. میں ایک منزل تک لانا چاہ رہا ہوں، یہ تمہیدی گفتگو ہے 10-12 منٹ کی، اس کے بعد میں اپنی گفتگو میں داخل ہو جاؤں گا کہ انسانی زندگی میں تلقین کا کیا کردار ہے. یہ جو ہم اس سورے میں کہا گیا ہے تواصو بالحق و تواصو بالصبر، تلقین کرو، سفارش کرو، ایک دوسرے کو ایڈوائز کرو، نصیحت کرو، سمجھاؤ. اس سمجھانے کا نتیجہ کیا ہے زندگی میں اور زندگی کے بعد میں. مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد پر. اردو زبان میں دو قسم کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک نقصان اور ایک خسارت. بھائی خسارہ ہو گیا ہمیں، انہیں نقصان ہو گیا ہے. نقصان اور خسارہ عربی گرامر کے لحاظ سے دونوں میں بہت بنیادی فرق ہے. نقصان اس کمی کو کہا جاتا ہے جہاں جزوی نقصان ہو، توجہ رکھیے گا، پورا سرمایہ نابود نہیں ہوا، جزوی نقصان ہوا ہے، پارشلی نقصان ہوا ہے، ایک حصہ ڈیمیج ہو گیا، ایک حصہ چلا گیا، 10 حصوں میں سے ایک حصہ چلا گیا، یہ جزوی نقصان ہے، اس کو نقص کہا جائے گا. نقصان یعنی کمی کا ہونا ہے، اصل سرمایہ محفوظ ہے، جزوی نقصان ہوا ہے. خسارہ اس نقصان کو یا اس کمی کو کہا جاتا ہے جہاں پورا کا پورا سرمایہ ڈوب جائے. اب خود قرآن کیا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے. یہ گھاٹا کیا ہے؟ جو گھٹ رہی ہے چیز، یہ جو کمی ہو رہی ہے، یہ جو چیز مائنس ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ خدا خود کہہ رہا ہے خسرن ہے، یہ خسر ہے، یہ خسارہ ہے. یہاں پہ تمہیں جزوی نقصان نہیں ہوگا، تمہارا پورا سرمایہ حیات ڈوب رہا ہے. یعنی پوری نوعیت بتا رہا ہے، اے انسان آگاہ ہو، خبردار ہو جاؤ کہ تم ایک ایسی دنیا میں آئے ہو کہ جہاں ذرہ برابر تم نے غلطی کی، آہستہ آہستہ تم اس نقصان کے کہ جو خسارے سے عبارت ہے، اس کی دہلیز تک پہنچ جاؤ گے. اور پھر اگر تم نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا، اپنا علاج نہ کیا، معالجہ نہ کیا، چوکنے نہ ہوئے، پیشگیری نہ کی، پہلے سے حفاظتی تدبیر نہیں کی، تو پھر فوراً تمہارا جو ہے ورود اور دخول ہو جائے گا اس خسارے میں، جہاں پر تمہاری زندگی پوری تباہ و برباد ہو جائے گی. اور پھر کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس خسارے سے محفوظ ہیں، توجہ رکھیے گا. یعنی فوراً راہ حل بتا دیا، درد بتایا، تکلیف بتائی، نقصان بتایا، اور فوراً اس کی نوعیت بتا دی، پوری زندگی کا سرمایہ. یعنی بالکل ایسے ہی ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے بڑی محنت سے کچھ پیسے حاصل کیے، اور مثال دے رہا ہوں، اب مثال صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، بہت زیادہ مثال میں وارد مت ہوئیے گا. اور آپ نے جو ہے اے ٹی ایم کے ذریعے سے، آن لائن بینکنگ کے ذریعے سے کیا کیا کہ آپ نے ایک اس پہ نمبر ڈالا، اکاؤنٹ نمبر، غلطی سے کسی اور کا ڈال دیا، ایک آدھ نمبر آگے پیچھے ہوا، اور جیسے ہی آپ نے سینڈ کا بٹن دبایا، اوکے کا، کیا ہوا؟ پورا سرمایہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. خیر وہ طریقہ ہے کہ وہ آ سکتا ہے، مثال عرض کر رہا ہوں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پورا سرمایہ انسان کے ہاتھ سے نکل جائے. تو زندگی ایک ایسے مقام پر ہمیں لے آئی ہے کہ جہاں پر انسان واقعا ایک ایسی حقیقت سے دوچار ہوتا ہے کہ پورا سرمایہ اس کا نابود ہو جاتا ہے. اور اگر اس سرمایہ کو دیکھنا ہے کہ یہ سرمایہ کیسے نابود ہوتا ہے، تو آئیے واقع کربلا کی طرف رجوع کرتے ہیں. کہ جہاں پر لوگوں کا پورا سرمایہ ڈوب رہا ہے، زندگی ڈوب رہی ہے، مستقبل ڈوب رہا ہے، وہاں حسین ابن علی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ تیرا سرمایہ ڈوب رہا ہے، تو نابود ہو رہا ہے، تو ہلاک ہو رہا ہے، تو غرق ہو رہا ہے، لیکن وہ کہتا نہیں میں بچ جاؤں گا، پسر نوح غرق ہو رہا ہے، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کر اسے اپنے لیے محفوظ پناہ گاہ بنا لوں گا۔ تو حضرت نوح کیا کہتے، بیٹا آج کوئی بچنے والا نہیں ہے، آج کوئی خسارے سے اس نقصان سے بچنے والا نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان جن پہ تکیہ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی نابودی کے سبب بنتے ہیں، پہلے وہ ڈوبتا ہے، پہلے سبب ڈوبتا ہے، بعد میں وہ انسان ڈوبتا ہے۔ کربلا اس لیے زندہ ہے کہ کربلا آج تک ان کرداروں کو روشن واضح کر رہی ہے، کون ہے کہ جو زندگی کو ہار رہا ہے اور کون ہے کہ جو زندگی کو جیت رہا ہے۔ جو زندگی ہار رہے ہیں انہیں یزیدی اور یزیدیت کہا جاتا ہے، جو زندگی جیت رہے ہیں انہیں حسینی اور حسینیت کہا جاتا ہے۔
حسینیت، حسینیت،
جو زندگی جیتیں گے وہ حسینی کہلائیں گے، جو زندگی سے ہار جائیں گے وہ یزیدی کہلائیں گے، عزیزانی کرامی۔ توجہ رکھیے، یہ کوئی ایسا مکتب نہیں ہے کہ خاص گروہ اور عقیدے کے لوگ، نہیں، جو بھی در حقیقت یزیدی صفت رکھتا ہو، وہ آج کا امریکہ ہی کیوں نہ ہو، وہ آج کا مودی ہی کیوں نہ ہو، وہ آج کے وہ عرب حکمران ہی کیوں نہ ہو، جو کاسا لیسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کے کردار میں یزیدیت پائی جاتی ہے، وہ زندگی کے کتنے بڑے ہی محل بنا کے کیوں نہ رہیں، جتنی ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہیں کر لیں، لیکن جب تک ظلم کرتے رہیں گے یزیدی کہلاتے رہیں گے۔ اور جو مظلوم ہے وہ مرنے والا اگر قاسم سلیمانی اور ابو مہدی مہندسی کیوں نہ ہو، لیکن کربلا والوں کی سیرت پہ چلتے رہیں گے، یہ کربلا والوں کی طرح امر ہوتے رہیں گے۔ لہذا یاد رکھیے گا، یہ یزیدیت اور حسینیت فقہی اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ ہر وہ انسان اس میں شامل ہے جو ظلم اور مظلوم کی کیٹیگری میں تقسیم ہے، ظالم یزیدی اور مظلوم حسینی کہلائیں گے۔ تو خدا نے کہا کہ ان الانسان فی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں، چار صفات بیان کی ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصو بالحق، حق بات کی نصیحت، و تواصو بالصبر، اور صبر کی تلقین۔ توجہ رکھے گا، تواصو یعنی کہنا، یعنی سمجھانا، یعنی مذاکرہ، یعنی ڈائیلاگ، یعنی ایک دوسرے کے مد مقابل آ کر گفتگو کرنا۔ توجہ رکھیے گا، ایک دوسرے کے قریب آ کے گفتگو کرنا۔ اکثر ہمارے اہل سنت علماء کہتے ہیں، جب کبھی گفتگو ہوتی ہے تو کہتے ہیں، مولانا آپ کے یہاں ایک ایسی نعمت ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ کون سی نعمت ہے؟ کہا کہ وہ مجلس ادا کی نعمت ہے۔ مجلس ادا کی نعمت وہ ہے کہ آپ نے اعلان کر دیا، خود بخود لوگ اس ممبر کے پاس جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ مجلس اعضا ایک بہت بڑا تذکر ہے، یاد دہانی ہے، اور قرآن کی اس آئے مجیدہ کا حقیقی مزاج مجلس حسین ابن علی ہے، تواصو بالحق و تواصو بالصبر، کہ اس مجلس میں حق بات کی نصیحت بھی کی جاتی ہے، اور اپنے امام کے استقبال کے لیے، اس راہ میں آنے والی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے صبر کی تلقین بھی کی جاتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، مجلس نہیں، پھر اس میں فضائل بھی ہیں، پھر اس میں مصائب بھی ہیں، کہ دل آمادہ ہو جاتے ہیں، دل حسین ابن علی کے کارواں سے جڑ جاتے ہیں۔ مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد۔ تواصو کا لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں مل جل کر کسی چیز کو مذاکرے کے ذریعے سے، مذاکرہ اسے کہا جاتا ہے جہاں دو شخص مد مقابل آ کر ذکر کریں۔ مکاتبہ کہتے ہیں نا، مکاتبہ یعنی خط و کتابہ لکھنا، مکاتبہ علی و زید، مثلا علی نے زید کو، زید نے علی کو خط لکھا، ایک دوسرے کے خط لکھنے کو معانقہ کہتے ہیں، آپ نہیں کہتے معانقہ، یعنی گردن سے گردن، یعنی دو مومن ملے یا گردن سے گردن ملا، اس کو معانقہ کہا جاتا ہے، مذاکرہ یعنی دو مومن یاد دہانی کریں، مجلس ادا امام حسین علیہ السلام اس زمانے میں بہت بڑی نعمت ہے عزیزانی گرامی، کہ جو ہمیں یاد دلاتی ہے، خدا کی یاد دلاتی ہے، قرآن کی یاد دلاتی ہے، یہ مجلس ادا اہل بیت علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے، یہ مجلس ادا ہماری ذمہ داریوں کو یاد دلاتی ہے، یہ مجلس ادا وہ نعمت ہے جو اس دنیا میں ہمیں ہماری قبر و قیامت کو یاد دلاتی ہے، یہ مجلس ادا جو ہماری اہل سنت کے نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی نعمت، علماء اہل سنت کا اعتراف ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے مولانا، کہ آپ کیا ہیں، مثلا سویم ہوتا ہے، اب سویم کا کوئی حکم نہیں ہے، چہلوم کی مجلس کا حکم نہیں ہے کوئی، لیکن کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ آپ دین کے نام پہ، حسین ابن علی کے نام پہ، کربلا کے نام پر، قرآن خانی کے نام پہ جمع ہوں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اور اس کو منانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جناب سویم نہیں ہوگا، بھائی کیوں نہیں ہوگا، وجہ حکم نہیں ہے، وہ حکم تو ابھی لاؤڈ اسپیکر کا بھی نہیں ہے، مولانا آپ خطبہ کیوں دے رہے ہیں جمعے کا، بھائی روایت میں آئے کہ لاؤڈ اسپیکر استعمال کیا جائے، اگر اصول یہ ہے کہ جو زمانۂ رسالت باب میں نہیں تھا اور اب ہے، تو پھر بہت سی چیزوں کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا، یاد رکھیے کہ تو بہت سی چیزیں ہیں کہ جو جن کا حکم اس طریقے سے نہیں ہے، لیکن ان کو کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں جب تک کہ وہ دین سے متصادم نہ ہو، تو خود علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ مجلس بہت بڑی نعمت ہے، مجلس ہمیں ہماری ذمہ داریوں سے آگاہ کرتی ہے، اس مجلس میں بیٹھ کر آپ کی نظریں اتنی شارپ ہو جاتی ہیں، آپ کا ذہن اتنا ذہین ہو جاتا ہے، آپ کی قوت فکر میں وہ طاقت پرواز آ جاتی ہے، آپ کے قوت تخیل میں وہ صلابت و سختی آ جاتی ہے، کہ آپ ہوتے ہیں فرش پر لیکن عرش پہ نگاہ ہوتی ہے، آپ ہوتے دنیا میں ہیں لیکن آپ کو اپنی قبر و قیامت اور قبر کے سوال جواب نظر آ رہے ہیں، یہ ہے اس مجلس ادا کا اعجاز، یہ ہے حسین ابن علی کی مجلس کا اعجاز، مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد، تو کیا کہا، سفارش کی ہے کہ ایک دوسرے کو تلقین کرو، حق بات کی اور صبر کی تلقین، تواصو بالحق یعنی مل جل کر گروپ کی شکل میں، ٹیم ورک کی شکل میں ایک دوسرے کو سمجھتا، تواصو بالحق و تواصو بالصبر، یہ تلقین کیا ہے، یہ تلقین در حقیقت اپنے آپ کو تیار کرنا ہے عزیزان گرامی، کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، ہوتا ہے بعض اوقات آپ کسی اہم کام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ بارہا اپنے آپ کو تلقین کرتے ہیں کہ مجھے فلاں کام کرنا ہے، مجھے فلاں مشکل پہ غلبہ حاصل کرنا ہے، میں فلاں مقصد، عالی ترین مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ بار بار جو خیال آ رہا ہے یہ تلقین ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے مکتب میں ایک اور چیز جو تحفے کے طور پہ ہمیں دی گئی ہے، جس کو ہم بلا بیٹھے ہیں اور جس کی حقیقت اور فلسفے سے غافل نہیں ہیں، وہ تلقین میت ہے، توجہ رکھیے گا، یہ تلقین میت در حقیقت مردے سے زیادہ ہم زندوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، توجہ رکھیے گا، کوشش کریں ایک دفعہ زندگی میں خود تلقین اٹھا کے پڑھیں اور سوچیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے اس تلقین میں کیا کہا ہے جو پڑھنے مرنے کے بعد ہمیں سنایا جائے گا، عزیزان گرامی جسے انسان زندگی میں جس سے درس اور عبرت نہ لے سکا ہو، مرنے کے بعد بھی اسے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، جو جیتے جاگتے اپنی زندگی میں تلقین کے مطالب پہ غور نہ کر سکے، مرنے کے بعد بھی تلقین کوئی بہت زیادہ اس پہ اثر انداز نہیں ہوگی، توجہ رکھیے گا، تلقین کیا ہے کہ تم جا رہے ہو سفر پر، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، بعض اوقات ائمہ جب ہمارے لائف اسٹائل کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک گلہ کرتے ہیں کہ کیوں تمہارا لائف اسٹائل دنیا والوں جیسا ہو گیا ہے، کیوں دنیا کی رنگینی میں رنگ گئے ہو، کیوں ہمارے خلق و خو چھوڑ دیا ہے، کیوں ہمارے آداب و طریقے زندگی سے نابلد ہو گئے ہو، ائمہ بعض اوقات شکایت کرتے ہیں، امام جعفر صادق ایک حدیث اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، امام فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اپنے مردوں کو دفنا کے آ جاتے ہو اور ان کو تلقین نہیں سناتے، آپ دیکھیں تلقین صرف مکتبہ اہل بیت میں ہے، جتنے بھی مسالک و فرقے ہیں اسلامی ان میں کہیں آپ کو تلقین نہیں ملے گی، اس لیے کہ موت ایک وادی سے دوسری وادی میں قدم رکھنے کا نام ہے، ایک فیز سے دوسرے فیز میں ٹرانسفر ہونے کا نام ہے، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کا نام ہے۔ جہاں بدن مرتا ہے روح نہیں مرا کرتی، اور جہاں بدن مرتے ہیں اور روح نہ مرتی ہو تو اسمع افہم کہہ کر ہم در حقیقت روح کو مخاطب قرار دیتے ہیں کہ اے روح فلا انسان تو سن اور سمجھ، اس لیے کہ جو آگے سفر درپیش ہے اس کے لیے توحید کی ضرورت بھی ہے، اس کے لیے رسالت کی ضرورت بھی ہے، اس کے لیے امامت اور ولایت اور قیامت کے عقیدے کی ضرورت بھی ہے۔ لہذا جانے والے تجھے آج تلقین کے سائے میں رخصت کر رہے ہیں تاکہ جب اس دنیا سے جائے تو تلقین کے سائے میں جائے، اور یہی وجہ ہے سرکار کی زندگی میں یہ تلقین نظر آتی ہے۔ توجہ رکھے گا، حضرت فاطمہ بنت اسد مادر حضرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، سرکار دو جہاں تشریف فرما ہیں بزم رسالت میں اور جھرمٹ میں ہیں صحابہ اکرام کے، ایک دفعہ مولا کائنات گریہ کنہ تشریف لاتے ہیں، اے علی تمہارے رونے کا سبب کیا ہے، ان آنسو کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ مادر گرامی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کہا کہ جلدی نہ کرنا، میں آ رہا ہوں، غسل دو۔ غسل دینے کے بعد جب کفن دینے کی باری آئی تو سرکار دو جہاں نے اپنا کرتا، کالی کملی والے نے اپنا کرتا اتار کر مادر علی ابن ابی طالب کو ہدیہ کیا ہے، میرے کرتے میں اس کو دفن کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایسی نماز پڑھی کہ پوری زندگی کسی صحابی کسی مسلمان کے جنازے پہ نماز ادا نہیں کی، تاریخ نے لکھا ہے کہ 40 تکبیر رسول اللہ نے جنازہ مادر علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر پڑھی، 40 تکبیر۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ 40 تکبیریں؟ کہا کہ ابھی ایک تکبیر کہی تو دیکھا کہ ملائکہ کی فوج در حقیقت آسمان سے نازل ہو رہی، دوسری تکبیر کہی تو پھر ملائکہ کی فوج در فوج، جہاں نگاہ ڈالتا ہوں تحت نگاہ ملائکہ نظر آتے ہیں، یہ کس کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے؟ اللہ اکبر۔ توجہ رکھیے گا، یہ ہے مقام مادر علی ابن ابی طالب حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا۔ مل کے درود میں عظمت جناب فاطمہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد دفنانے کے بعد آپ قبر پہ بیٹھ گئے، آپ کچھ گفتگو سن رہے ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ جب تمہارے پاس فرشتے آئیں تم سے پوچھو تمہارا نبی کون ہے تو میرا نام لینا، اور جب تم سے پوچھیں کہ تمہارا امام کون ہے تو کہنا میرا بیٹا علی ابن ابی طالب میرا امام ہے۔ اللہ، یہ ہے تلقین، یہ ہے تلقین کا مقام کہ خود سرکار رسالت میں آپ مادر علی ابن ابی طالب کو تلقین فرمائیں۔ مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد۔ لہذا انسان کا جسم مرتا ہے، انسان کی روح نہیں مرتی، انسان کی روح بیدار ہے، لہذا اس کو سنا رہے ہیں اسمع افہم، چونکہ بدن کا رابطہ بھی مضبوط ہوتا ہے جسم سے، اس لیے اس کے دونوں شانوں کو ہلایا جاتا ہے، اسمع افہم، سن سمجھ، عقل سے کام لے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مردہ سنتا ہے، یہاں تک کہ جو اس کے جنازے میں آتے ہیں ان کو بھی پہچانتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، مولا کائنات کہتے ہیں جب جنازہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کی روح ساتھ ساتھ ہوتی ہے، جو اوپر آسمان کی طرف ہوتی ہے وہ دیکھ رہی، مشرف ہوتی ہے، دیکھ رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک آواز دیتی ہے اپنے جنازے میں آنے والوں کے لیے۔ روح اتنی شارپ ہو جاتی ہے چونکہ بدن کی قید سے آزاد ہو گئی نا، اب اسے جو ہے بدن کے ساتھ آپ مکے جائیں، مدینہ جائیں، کربلا جائیں، بڑا ویزا لگائیں، پیسہ لگائیں، سیٹ لیں، یہ لیں، وہ لیں، اس کے بعد یہ دنگ و فنگ اور اس کے بعد یہ مصیبتیں، اور پھر جا کے زیارت ہو، کیا ہوا؟ یہ جو آپ کی روح آنن فانن رات کی تاریکیوں میں جب آپ سو رہے ہوتے ہیں، کبھی مدینے، کبھی مکہ، کبھی کربلا، کبھی کاظمین، کبھی کہاں، یعنی روح جو ہے لطیف ہو جاتی ہے، آزاد ہو جاتی ہے، تو انسان کی روح ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اور جو اس کے جنازے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں ان سے کہتی ہیں کہ دیکھو میرا وقت بیت گیا۔ اب یہ روح کہہ رہی ہے ہمارے کان نہیں سن رہے، کیوں؟ کیونکہ ہم مادی دنیا میں قید ہو گئے نا. اگر حقیقت حال ہم جان لے تو امام کہتے ہیں کہ تم جنگلوں میں نکل جاؤ, جنگلوں میں نکل جاؤ, بیابانوں کا سفر کر لو, زندگی کو ترک کر دو. اگر حقیقت تم جان لو جیسے کہ مردے جان رہے ہیں, توجہ رکھے گا, تو روح متوجہ ہوتی ہے, قدموں کی آہٹ کو پہچانتی ہے, یہ کون آیا ہے. وہ کہہ رہی ہوتی ہے میرے تشییع جنازے میں آنے والوں, دیکھو میرا وقت بیت گیا, میرا سفر تمام ہو گیا, میرے اعمال کا دروازہ بند ہو گیا, تمہارے تو ہاتھ کھلے ہیں, تم تو نماز پڑھ سکتے ہو, تم تو وضو کر سکتے ہو, تم تو حسین پہ آنسو بہا سکتے ہو, اے مومنہ اے خاتون تو تو پردہ کر سکتی ہے. ابھی روح کہہ رہی ہے چونکہ جسم سے رابطہ مضبوط ہے, لہذا اس کے جسم کو ہلا کر, کاندھوں کو, شانوں کو ہلا کر کہا جاتا اسمع افہم, توجہ رکھے گا, سنو سمجھ, یعنی روح کو مخاطب قرار دے. حل انت علی العہد الذی فارقتنا علیہ, کیا تم اسی عہد پر قائم ہو. اب کیا ابتدا ہو رہی ہے تلقین کی, پوری تلقین نہیں پڑھوں گا, صرف چند جملے عرض کر رہا ہوں میں, کوئی دامن وقت کو جائز نہیں. حل انت یا حل انت علی العہد الذی فارقتنا یا فارقتنی, فارقتنا بے کہ جس عہد پر تم قائم تھے, اللہ کی وحدانیت, رسول کی رسالت اور علی کی ولایت پر, کیا تم اس پر قائم ہو, کیا تم اس پر پابند ہو, کیا تم اس پر ڈٹے ہوئے ہو. بار بار یاد دلایا جا رہا ہے, یہ تلقین جو آپ پڑھتے ہیں عزیزان گرامی, یہ اسی کو فائدہ دے گی کہ جو دنیا میں تلقین کے مطالب کو پڑھنے والا ہو. جس نے کبھی معذرت کے ساتھ خدا کو مہینہ لگایا ہو, جس نے کبھی سرکار کی سنت اور رسالت اور نبوت کی تعلیمات ہی کو نہ دیکھا ہو, جو صرف علی یا علی مدد کے نعروں کو جانتا ہو اور مولا علی کی سیرت کو نہ جانتا ہو, جو ماتم تو کرتا ہو حسین ابن علی کا لیکن حسین ابن علی کی تعلیمات سے بے بہرا ہو, تو یہ تلقین اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی. یہ فائدہ اسی کو پہنچائے گی تلقین مرنے کے بعد, عزیزان گرامی, کہ جو دنیا میں خدا کی وحدانیت کا قائل ہو, رسول کی رسالت کا قائل ہو, اور علی اور اولاد علی کی ولایت کا قائل ہو. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. اب کیا کہہ رہے ہیں, حل انت علی العہد الذی فارقتنا علیہ, کہ کیا تم اسی عہد پہ ہو, یعنی عہد یہ تھا, قرار یہ تھا کہ میں اور تم ایک عہد پہ باقی رہیں گے. وہ عہد کیا ہے, اللہ کی وحدانیت کا عہد ہے, وہ رسول کے رسالت و خاتمیت کا اعلان اور اقرار ہے, اور علی و اولاد علی کی ولایت پر کاربند رہنے کا اقرار و اعتراف ہے. اور پھر وہی کہتے ہیں من شہادت اللہ الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے, اس کے بعد کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ و سید النبیین و خاتم المرسلین, اس کے بعد کہتے ہیں و ان علی امیر المومنین سید الوصیین و امام افترض اللہ طاعته علی العالمین, کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جس کی اطاعت کو اللہ نے فرض کر دیا ہے عالمین پر. توجہ رکھے گا, عالمین پہ فرض کر دیا ہے, جو اس دنیا میں علی کی ولایت کو سرمایہ آخرت و دنیا سمجھے گا, در حقیقت تلقین اسے فائدہ. لیکن جو بے بہرا ہو جائے ولایت علی سے, جو قرآن کی آیت ہے من کانا فی ہادی عاما فہو فی الاخرت عاما, جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. فما لہم من نور, اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. جو دنیا میں آنکھوں سے نابینا ہو وہ آخرت میں بھی نابینا ہوگا. کسی نے امام سے پوچھا مولا بتائیے یہ کیسی نابینائی ہے, یہ کیسا کوری پن ہے, یہ کیسا اندھیرا ہے کہ جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہوگا. امام کہتے ہیں جو دنیا میں ولایت علی سے اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی ولایت علی کے بارے میں اندھا رہے گا, اس لیے کہ جو دنیا میں علی کے نور سے کسب فیض نہ کر سکا وہ آخرت میں اس کی قبر بھی تاریک ہے, اس کی قیامت بھی تاریک ہے, اس کی جہنم بھی تاریک ہے. علی کی ولایت من کانا فی ہادی الامہ, دونی تلقین در حقیقت. عزیزان گرامی, کوشش یہ کریں کہ اردو میں تلقین پڑھیں, ایک دفعہ اردو میں پڑھیں تاکہ جو لوگ موجود ہیں وہ سمجھے کہ تلقین کیا ہے, نہ یہ کہ پڑھ کے چلے جائیں اور ہم دنیا بھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اسی روایات میں آیا ہے کہ جب موت و جنازے کی خبر آئے جلدی کرو, شادی کی خبر آئے دیر سے جاؤ. کیوں؟ خوشی میں انسان آپے سے باہر ہوتا ہے, غافل کر دیتی ہے خوشی, لیکن غم انسان کو جگا دیتا ہے, تڑپا دیتا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, جنازے میں جانے کے بعد بھی
دنیا کی باتیں کر رہے ہو. آج اسکور کیا ہوا, آج وکٹیں کتنی گری جی, آج کاروبار کیسا رہا, آج فلاں کا بیان کیسا ہے, فلاں سیاستدان کیا ہے, وزیر آدم کے بیان کیا ہو, دنیا بھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور نہیں ہو رہی ہوتی تو اپنی خبروں دیکھ رہے ہیں. امام کہہ رہے ہیں کہ تم مردوں کو دفناتے ہو, نہلاتے ہو, غسل کرتے ہو, تشییع جنازہ کرتے ہو, کیا کبھی اپنی قبر قیامت یاد آئی؟ خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ امام کہہ رہے ہیں کہ جب کسی کو دفنانے جاؤ سمجھو کہ تمہیں دفنایا جا رہا. اب دیکھیں کس یہ مجالس سے بہت بڑی نعمت ہے, کتنی آسانی کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم یہاں بیان کرتے ہیں, خود ہماری نظروں کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں. حل تعالی الحد اللہ دی, کیا تم اسی عہد پہ قائم ہو؟ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِذَا آتَاكَ الْمَلَكَانِ الْمُقَرَّبَانِ, جب اللہ تعالیٰ کے مقرب دو فرشتے تیرے پاس آئیں اور تجھ سے پوچھیں, وَسَأَلَكَ عَنْ رَبِّكَ, تیرا رب کون ہے, تیرا نبی کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیری کتاب کون سی ہے, تیرا قبلہ کہاں ہے, تیرا ائمہ کہاں ہیں, فَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ, خوف میں مبتلا نہ ہونا, حزن میں گرفتار نہ ہو جانا. کس سے کہہ رہے ہیں؟ جانے والے سے کہہ رہے ہیں, اس کی روح کو مخاطب کر رہے ہیں, پریشان نہ ہونا. یہ کون پریشان نہیں ہوگا جس نے دنیا میں خدا کے سامنے سر جھکایا ہو, جس نے رسول کو رسول مانا ہو, جس نے کبھی قرآن اٹھا کے پڑھا ہو. ہوتا نا قرآن خوانی ہوگی, تشریف لائیے گا, بہت سے لوگ تو اس وجہ سے قرآن خوانی میں نہیں تھے کہ ہم مسلمان نہیں ہو جائیں. قرآن خوانی میں کتنے لوگ ہوتے ہیں, معدوم ہوتی جا رہی, مٹی چلی جا رہی ہے قرآن خوانی عزیزانی کے ذریعے. اور اگر کوئی بیچارہ پھنس جاتا ہے تو وہ بیچارہ صفحے پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا ہوتا ہے سپارہ کب ختم ہوگا, اور اگر کوئی مل جاتا ہے بھائی ذرا آدھا میں نے پڑھ لیا آدھا تو پڑھ لے, اس مصیبت سے نعوذ باللہ جان تو چھوٹے, یہ ہمارا حال ہوتا ہے. وَعَنْ رَبِّكَ, رب کو راضی کرے, جو دنیا میں رب کو راضی کرے گا عزیزانی گرامی اسے تلقین فائدہ دے گی, جو رب کے حضور سجدہ ریز ہوگا اسے تلقین فائدہ دے گی. وَإِلَّا, انسان جو ساری زندگی خدا سے غافل رہا, خدا کے سامنے اکڑ کرتا رہا اور اپنی انانیت کا اعلان کرتا رہا, اسے کیا خدا کا اقرار فائدہ دے گا؟ اب لاکھ خدا خدا کہیے, جیسے ریکارڈنگ لگی ہوتی ہے وادی حسین میں, تلاوت ہو رہی ہے, اسے مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا معذرت کے ساتھ, پیسے کا ضیاع ہے. یہ جو آپ ریکارڈنگ لگا دیتے ہیں, نہیں, اولاد پڑھنی چاہیے, اولاد تلاوت کرے اس کا فائدہ ہے, ریکارڈنگ لگانے سے مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے, دیکھا عذاب نادر ہو رہا ہے, آگے بڑھ گئے, واپس آئے, دیکھا رحمت برس رہی ہے, برکت آ رہی ہے, نزول رحمت ہو رہا ہے. یا خدا یا ماجرا کیا ہے, گیا اچھا تو عذاب تھا اور واپس آیا ہوں تو اب ثواب ہی ثواب ہے, رحمت ہی رحمت ہے. کہا کہ یہ شخص تھا, اس کے بچے نے, اس نے اپنے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم, خدا کو رحمان الرحیم کہنا یاد دلایا تھا, آج اس کے بچے نے مجھے رحمان الرحیم کہا ہے تو میری خدائیت اور رحمت کا دریا جوش میں آیا ہے, میں نے عذاب ہٹا کر ثواب اور برکتیں اس کے اوپر نازل کیں. ٹیپ ریکارڈ نہیں, ریکارڈنگ نہیں, سولر سسٹم نہیں, اولاد پڑھے, بیوی پڑھے, ورثہ پڑھے, میں اور آپ پڑھیں. تو جو الہ کو راضی کرے گا, جو خدا کو راضی کرے گا عزیزانِ گرامی, اسے تلقین فائدہ دے گی. جو رسول کو راضی کرے, جو رسول کے آئین و مکتب پہ چلے, جو رسول کی سنت و سیرت کو زندہ کرے, صرف نعتے پڑھنے سے, منقبت پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, بلکہ دیکھنا ہوگا کہ رسول دے رہا ہے تو کیا دے رہا ہے, سمجھا رہا ہے تو کیا سمجھا رہا ہے, بتا رہا ہے تو کیا بتا رہا ہے. یعنی رسول جو بتا رہا ہے وہ ہمارا پیغام ہوگا. اگر چادر کے نیچے جمع کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ خدا کی طرف سے ہے, اگر میدان مباہلہ میں لے جا رہا ہے تو سمجھ جانا خدا کی طرف سے ہے, اگر اپنے بستر پہ سلا رہا ہے تو سمجھ جانا خدا کی طرف سے ہے, اور اگر غدیر خم کے میدان میں کسی کا ہاتھ بلند کر لے تو سمجھ جانا خدا کی طرف سے ہے. رسول جو دے, ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو رسول دے لے لو, یہ چیز سے روکے اسے روکے, رسول نے منع کیا. کتنی ہی ایسی چیزیں جو آج ہمارے معاشرے میں ہو, بے پردگی, بے حیائی, جھوٹ, گانا, غیبت, لباس باریک سے باریک, تنگ سے تنگ, بے حیائی عروج پر آج ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے, اور ہم نعتیں بھی پڑھ رہے ہیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ,
ہر مسجد سے آواز آ رہی ہے درود و سلام کی، لیکن کیا ان خطبات میں، ان مجالس میں، ان مساجد کے ممبروں سے، ان اسپیکروں سے، ان اس بے حیائی کے خلاف کوئی اعلان کیا گیا؟
نہیں.
تو ایسے درود و سلام کا کیا فائدہ کہ سرکار پہ درود بھیجو اور اپنے ہی عمل سے، اپنے ہی انسانوں کے خوف سے تم چپ ساد لوگ کہو کہ مجھے کیا، ان کو اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے. تو رسول کی سنت و سیرت اسے فائدہ دے گی قبر میں جانے کے بعد جو دنیا میں سنت و سیرت رسول پر عمل پیدا ہو. آج یہ بے حیائی، یہ اوریانی، یہ فحاشی، یہ قتل غارت کہ جہاں پر مردہ انسانوں کے ساتھ بد فعلی کی جا رہی ہو، یہ معاشرہ کہاں جائے گا؟ جہاں مریضوں کے ساتھ عصمت دری کی جا رہی ہو، یہ معاشرہ کہاں جائے گا؟ جہاں پہ ایک باپ غربت کی وجہ سے اپنے آپ کو آگ لگا دے کہ بچوں نے گرم کپڑوں کا مطالبہ کیا ہے، یہ معاشرہ کہاں جائے گا؟ مجھ سے اور آپ سے سوال ہوگا. یہ نہیں کہہ سکتے ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہمیں بولنا ہوگا، ہمیں آواز اٹھانی ہوگی، شیعہ سنی علماء کو متحد ہونا ہوگا، عوام کو یکجا ہونا ہوگا، ان کرپٹ سیاستدانوں، کرپٹ نظام کے خلاف علم بغاوت بلند کرنی ہوگی، انسانیت کا ڈنکا بجانا ہوگا، انسانیت کی آواز کو. رسول کا پیغام انسانیت کا پیغام تھا، حسین کا پیغام انسانیت کا پیغام تھا. لہذا تلقین اسی کو فائدہ دے گی عزیزانِ گرامی کہ جو دنیا میں سنت و سیرت رسول پر عمل پیدا ہو. قرآن اس کو فائدہ دے گا، قرآن خانی، کہ جو دنیا میں قرآن سے وابستہ ہو، جس نے کبھی قرآن کھول کے ہی نہ دیکھا ہو، جسے قرآن ہی نہ پڑھنا آتا ہو. کتنے افسوس کی بات ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں دو گرا قد چیزیں چھوڑے جا رہے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، اور ہم قرآن کو چھوڑ دیں، قرآن پڑھنا نہ ہے ہمارے بچوں کو. عزیزانِ گرامی کتنا افسوس کی بات ہے. تو قرآن پڑھنا میرے لیے اس وقت فائدہ دے گا جب دنیا میں بھی میں قرآن سے وابستہ ہوں، قرآن پہ عمل کروں، قرآن میری زندگی میں ہو، رنگین کپڑوں جو زانوں میں نہ ہو، قرآن استخارے کے لیے نہ ہو، قرآن سائے کے لیے نہ ہو، قرآن بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے نہ ہو، قرآن کہاں ہو؟ قرآن میری زندگی میں ہو. آیت اللہ حسن زادہ عاملی کہتے ہیں یہ جو آپ قرآن سر پہ رکھتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں اعمال شب قدر میں، قرآن جو کھولتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے؟ یعنی خدا بندہ قرآن میرا امام و رہنما ہے، جیسے علی میرا امام و رہنما ہے، میں جس طرح علی کے پیچھے چلتا ہوں اسی طرح قرآن کے پیچھے چلوں گا. اور یہ قرآن جو سر پہ رکھا جاتا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یعنی خدا بندہ اب میری زندگی قرآن کے تابع ہے، ولایت اہل بیت کے تابع ہے. یہی وجہ ہے بکا یا اللہ بے محمد بے علی بے فاطمہ اور چار دم عظمین کے نام لیتے ہیں، یہ ہے فلسفہ. تو قرآن کا عقیدہ اس کے لیے فائدہ مند ہے. اس کے بعد فرمایا والکعبۃ قبلتی، اور کعبہ جو ہے وہ میرا قبلہ ہے. توجہ رکھے گا، جس نے نہ عمرے کی فکر کی ہو، نہ حج کی فکر کی ہو، طرح طرح کے بہانے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، فلاں قرضہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں بیٹی کی شادی ہو جائے اور لوگ مر جاتے ہیں، وہ دین پر نہیں مرتے، ایمان پہ نہیں مرتے، رسول کی سنت پہ نہیں مرتے. عزیزانِ گرامی یاد رکھیے گا، جو حضرات صاحب حیثیت ہیں سوچیں سمجھیں، پوچھیں علماء سے کہ حج تو واجب نہیں ہوا، ایسا تو نہیں ہے کہ حج واجب ہو چکا ہو اور ہم کنی کترا رہے ہوں، پہرو بدل رہے ہوں کہ جناب ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. ذرا سوچیں اور سوال کریں علماء سے، کیا حج تو واجب نہیں ہو گیا؟ اسے وقت فرمایا کہ دین، تمہارے دین کے بارے میں کہا جائے، کہو گے اسلام میرا دین ہے. جس نے دین کی کبھی شکل نہ دیکھی ہو، دین کو اسٹڈی نہ کیا ہو، دین ہمیں کیا ہے؟ وہ دادی نے جو یاد کرا دی تھی، اصول دین فروع دین، وہ ہمیں یاد ہے بس، ہمارا دین یہ ہوتا ہے. یہ مجلس ادا دین سکھاتی ہے، انسانیت سکھاتی ہے، قبر و قیامت کی یاد دلاتی ہے. عزیزانِ گرامی معن ائمت وإذا سألك عن ائمتك، اور تیرے امام کے بارے میں جب تجھ سے سوال کرے تو کہو کہ امیر المؤمنین میرے امام ہیں. اس کے بعد سارے ائمہ کے عام نام لیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ہاؤلائے صلوات اللہ علیہم، یہ وہ ہستیاں ہیں، ہاؤلائے یہ وہ ہستیاں ہیں. توجہ رکھیں، ہاؤلا یعنی یہ جو موجود ہیں، اہل بیت آپ کو تنہا چھوڑنے والے نہیں ہیں. ہاؤلا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر اللہ کا درود و سلام ہے. ائمتی یہ میرے امام ہیں. امام کسے کہا جاتا ہے؟ جو آگے چلے آپ اس کے پیچھے چلے. آج کیا ہو رہا ہے؟ لوگ علی کے امام بن رہے ہیں، معذرت کے ساتھ، لوگ علی کو شریعت بتا رہے ہیں، امام صادق کو شریعت بتا رہے ہیں، مولا امام صادق آپ کو نماز نہیں آتی تو ہم بتائیں گے، شہادت ثالثہ آپ پڑھیں گے تو حلال زادے ہیں، شہادت ثالثہ نہیں پڑھیں گے تو بوالے ہیں. اب جو امام کو بتائے، امام تمہارا امام ہے، تم امام کے امام نہ بنو، تم امام کے استاد نہ بنو، ائمتی میں ان کے بیچ چلنے والا ہوں، نہیں کہ تم ان سے آگے چلنے والے ہو. وسادتی یہ میرے سید و سردار ہیں، وقادتی قیادت کرنے والے ہیں، وشفاعی میرے شفیع ہیں روز قیامت کے، بہم تولا دنیا میں میں ان کی ولایت کو قبول کرتا ہوں، ہار پہنتا ہوں، منقبت پڑھتا ہوں، جھومتا ہوں، بہت اچھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خوش ہوں اہل بیت کی ولایت. تولا کیا ہے؟ ولایت پذیری، ولایت اہل بیت کے مطابق شب و روز گزارنا ہے. ولایت یہ نہیں کہ حقیقی اونڈی بنو، ولایت یہ ہے کہ آنکھیں وہ دیکھیں جو علی چاہتا ہے، کان وہ سنے جو علی کے پسند ہو، زبان سے وہ کلام ہو جو علی کا مورد زائد ہو، ہاتھ اور پیر سے وہ عمل ہو جو علی کی تعلیمات کے مطابق ہو، اسے تولا کہا جاتا ہے. وَأَتَبَرَّأُ مِنْ أَعْدَائِي أَتَبَرَّأُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور دنیا اور آخرت میں ان کے دشمنوں سے بری ذمہ ہوں. یہ ہے تلقین. یہ کس کو فائدہ دے گی یہ تلقین؟ کس کو؟ جو دنیا میں ولایت اہل بیت سے وابستہ ہو. مجلس ہمیں ولایت سے وابستہ کرتی ہے، قرآن سے جوڑتی ہے. ہماری مجلس کی ابتدا بھی قرآن سے ہوتی ہے، ہماری مجلس کی انتہا بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور حمد و درود و سلام اور خطبے کے بعد آیہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور آخر میں جو آیت پڑھی جاتی ہے وہ بھی قرآن ہوتی ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُوا، قرآن ہے، یا قرآن کا تذکرہ یا اہل بیت کا تذکرہ ہے، یہ مجلس ادا. لہذا کوشش کریں کہ ابھی گھر جائیں، وقت ہوگا آپ کے پاس، انٹرنیٹ سے اس کا ترجمہ آپ کو مل جائے گا، پڑھیں، سوچیں کہ کیا میں نے تیاری کی ہے. اور آخری نقطہ عرض کروں، آپ کی زحمت تمام کروں، یہ نقطہ میں نے پہلے بھی کئی جگہ بیان کیا ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو اسکولوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں، گرمی ہوگی، ٹیچر نے کہ انگلش کے 20 صفحے لکھ کے لانا، اردو کے 30 صفحے، میتھمیٹکس کے فلاں ٹیبل لکھ کے لانا، 30-40 صفحے، وہ 100-150 صفحے ہو جاتے تھے. اب آئے جناب چھٹیاں شروع، مستی موجوں میں لگے ہوئے ہیں، اچھل کود ہو رہی ہے، ایک مہینہ گزرا، ڈیڑھ مہینہ گزرا، 20 دن رہ گئے، 15 دن رہ گئے، اب جو وہ ہاتھ پیر پھولنے شروع ہو جاتے ہیں. ہوم ورک نہیں کیا، بڑے بھائی سے کہہ رہے تم لکھ دو، چھوٹی بہن سے کہہ رہے تم لکھ دو، ہاتھ جوڑ رہے، پیر جوڑ رہے، میں نے سمجھ دو تری بھائی یہ کر دو، یہ لکھ دو، ہوم ورک پورا ہو جائے. اور جیسے جیسے وقت قریب آتا تھا، جی پریشانی میں اضافہ، ہوم ورک نہیں کیا. عائضہ نے کہنا بھی کہ ہم نے اللہ کا ہوم ورک کیا زندگی میں؟ کیا ہم نے رسول اللہ جو ہوم ورک دے کے گئے وہ ہوم ورک کیا ہم نے زندگی میں؟ کیا ہم نے آئمہ کو ہوم ورک کیا ہے؟ جس نے ہوم ورک کیا ہے وہ خواہ مبتلہ نہیں ہوگا. جو اس دنیا میں قرآن سے، اہل بیت سے، دین سے، خدا سے، اہل بیت سے جڑا رہے گا، فلا تخف ولا تحزن، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا. کس اسٹوڈنٹ کو خوف ہوتا ہے جو ہوم ورک نہیں کرتا؟ لیکن شیعہ وہ ہے، منتظر وہ ہے، عزادار وہ ہے جو اللہ کا ہوم ورک بھی کرتا ہے، رسول کا ہوم ورک بھی کرتا ہے، دین و قرآن کا ہوم ورک بھی کرتا ہے، اور اپنے امام کا ہوم ورک بھی کرتا ہے. مل کے درود بھیجے حضرت محمد و آل محمد. ان کے لیے جملہ ہے جو ہوم ورک کرتے، فلا تخف ولا تحزن، پریشان نہیں ہوں، تم ہوم ورک کر کے جا رہے ہو، تھوڑی بہت غلطی ہوئی ہیں، خدا رحمان و رحیم ہے، خدا معاف کرنے والا ہے. اپنی کوشش کرو کہ گناہ نہ ہو، گناہ کبیرہ نہ ہو تم سے، بڑا گناہ نہ ہو جس پہ اللہ نے عذاب جہنم کا وعدہ کیا ہے، چھوٹے گناہوں کو خدا معاف کر دے گا. پھر امام نے کہا کہ کوئی شخص اپنی بقی عمر میں، مثلا آج میں جتنے سال کا ہوں، بقی عمر میں جتنی میری زندگی رہ گئی، نہیں معلوم کتنی رہ گئی ہے، اگر میں توبہ کر لوں تو خدا پچھلے گناہوں کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہے. امام کہہ رہے ہیں پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا اللہ. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر، پتا ہے کہ گناہ کر رہا ہوں، معصیت کر رہا ہوں، خدا کی مخالفت کر رہا ہوں، امام کو ناراض کر رہا ہوں، رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سبب بن رہا ہوں، تو خدا پچھلے گناہوں کو بھی حساب کرے گا، اور جو بقیہ عمر رہ گئی اس کو بھی جمع کر کے سامنے لے آئے گا. امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی والدہ گرامی، آپ نے دیکھا ہوگا آج سے 30 سال پہلے، ہم نے وہ زمانہ دیکھا، 30-35 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور خصوصاً چھوٹے شہروں میں چولہے نہیں ہوتے تھے، گیس نہیں ہوتی تھی، تو وہ
مٹی کے چولہے ہوتے تھے اور لکڑیاں جلا کر تو جو گھر کے خواتین ہوتی تھیں ان کے پاس ایک پائپ ہوتا جس سے وہ پھونک مارتی تھیں تاکہ وہ ہوا جو ہے وہ جائے اور آگ بڑھ گئے. تو امام تقی علیہ السلام نے اپنی والدہ کے ساتھ جب یہ منظر دیکھا ایک دفعہ گریہ کرنے لگے امام محمد تقی علیہ السلام. تو کسی نے پوچھا امام گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب میری ماں بڑی لکڑیوں کو جلانا چاہتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیوں کو جلاتی ہے, بعد میں جب چھوٹی لکڑیاں آگ پکڑ لیتی ہیں تو پھر بڑی لکڑیاں ڈالتی ہیں وہ بھی آگ پکڑ لیتی ہیں. اسی طرح خدا بھی میرے اور تمہارے پہلے چھوٹے گناہوں کی گرفت کرے گا جسے ہم کسی خاطر میں نہیں لاتے. آنکھ سے کیا دیکھا, کان سے کیا سنا, زبان سے کیا بولا, اشارہ کیا کیا, کسی کی توہین, کسی کی اہانت, کسی کے خلاف جملہ, کسی کی غیبت, مسلمانوں کو لڑانے کی باتیں, ایسے کلپ شیئر, ایسی سوشل میڈیا, ایذان گرامی, ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پکڑے گا. اور پھر آخری واقعہ عرض کروں, آپ کی زحمت تمام ہوم ورک کریں, یہ مجلس ادا ہوم ورک یاد دلا رہی ہے, اپنی قیامت کے لیے ہوم ورک کرو, اپنے خدا کے لیے, اپنے امام کے لیے. تمہارا امام ایک ہوم ورک دے کے گیا ہے, زمانے غیبت کبریٰ میں تم نے ایک ہوم ورک کرنا ہے, وہ کیا ہے؟ اس دور میں جو مرجع تقلید ہے امام کا نائب, اس کے ہاتھوں کو مضبوط کرو. اور آپ نے دیکھا قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المحدث جیسے وہ افراد ہیں جو اپنا ہوم ورک کرتے ہیں, اپنے امام کو بھی خوش کرتے ہیں, اپنے رب کو بھی خوش کرتے ہیں. یہ وہ افراد ہیں جو ہوم ورک, ان کا ہوم ورک ایسا ہوتا ہے کہ جس سے عالمی سامراج پر سکتہ داری ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتے ہیں, نیندیں حرام ہو جاتی ہیں ان کی. یہ ایسا ہوم ورک کرنے والے تھے, یہ ایسا کام کرنے والے تھے. رسول اللہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, کہا کہ یہاں قافلہ رکے گا, یا پڑاؤ ڈلے گا, یہاں کھانا بنے گا. اصحاب سے کہا جائیے اور جا کر لکڑیاں تلاش کیجیے. بیابان تھا, اصحاب نے پہلے مرحلے پہ کہا یا رسول اللہ یہاں تو کوئی لکڑی نہیں, بیابان, کہ جاؤ تاکہ تلاش کرو. اب مثلاً اگر 100 آدمی تھے تو کتنے ہاتھ ہو گئے؟ 200 ہاتھ. ہر آدمی کے 2 ہاتھ ہوئے نا, تو 100 آدمی کے 200 ہاتھ ہو گئے. اب ہر شخص نے جا کر تھوڑی موٹی لکڑی جمع کرنی شروع کی, اور لکڑیاں لانے کے بعد جب دیکھا تو ایک ٹیلا سا بن گیا. اب پریشان, ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہاں تو کوئی لکڑی نہیں ہے, ابھی لکڑیوں کٹے پہاڑ. اب رسول اللہ نے فرمایا علیکم بالمحقرات الدروب, اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی فکر کرو. جیسے تم ان چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو نہیں سمجھ رہے تھے نا, کسی کھاتے میں نہیں آ رہی تھی, کسی کاؤنٹنگ اور گنتی میں نہیں آ رہی تھی, جمع کی تو پہاڑ جمع ہو گیا, پہاڑ لگ گیا, ان کا انبار لگ گیا. روز قیامت خدا تمہارے انہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو جمع کر کے تمہارے سامنے پہاڑ کر دے گا. تلقین اسے فائدہ دے گی جو ان چھوٹے گناہوں کی پرواہ کرے. خدا کا ہوم ورک کرنا سیکھیں. یہ 5 وقت یہ خدا کا ہوم ورک ہے, یہ حج یہ خدا کا ہوم ورک ہے, یہ حجاب یہ خدا کا ہوم ورک ہے, یہ داڑھی یہ خدا کا ہوم ورک ہے, یہ اخلاق یہ خدا کا ہوم ورک ہے, ولایت سے دوستی امام حسین کا ہوم ورک ہے, امام حسین پہ گریا نبوت کا ہوم ورک ہے. رسول اللہ نے کہا میرے حسین کا غم مناؤ. اللہ اکبر. مرجعیت کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا امام زمانہ کا ہوم ورک ہے. دین کا ہوم ورک کیا ہے؟ کہ دین کو پھیلائیں اپنے اخلاق کے ذریعے, اپنے عمل کے ذریعے سے. بس عزیزان گرامی, میں آپ کو زحمت کا تمام کیا. ایک جمع سال مرحومہ کی مجلس ہے, اہل خانہ کے لیے بہت سخت ہے. بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں جو مدتوں یاد رہتے ہیں. تقریباً 35 برس سے زیادہ ہو گئے میرے والد کی وفات پہ, لیکن آج بھی یاد کرتا ہوں تو بعض اوقات آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں. وہ منظر سامنے آ جاتا ہے, چھ جہائی کی کہ ابھی 40واں ہوا ہے. اہل خانہ کے لیے بڑا سخت ہے عزیزان گرامی, کہ وہ کیسے بھلا پائیں گے. لیکن خدا نے انتظام کیا ہے کہ اپنے غموں کو بھلانا چاہتے ہو تو کربلا والوں کا تذکرہ کرو. اللہ, کربلا والوں کا تذکرہ کرو. اللہ اکبر. بس ایک مومنہ کے عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہے نا, ایام فاطمیہ ہیں, لیکن ایک زوجہ کا انتقال ہوا ہے, ایک بہن اس دنیا سے گئی ہے. چاہتا ہوں بہن اور بھائی کے کچھ مصائب آپ کے سامنے پیش کروں. چند جملے جناب زہرا سے متعلق عرض کروں گا کہ بے ادبی نہ ہو آپ کی جناب میں, بے ادبی نہ ہو. رسول اللہ یا ایام فاطمیہ ہیں, رسول کے بعد بنت نبی 75 یا 95 دن زندہ رہی ہیں. توجہ رکھیے گا, 75 یا 95 دن.
یا 13 جمادی الاول یا 3 جمادی الثانی. اور اس دوران کسی نے فاطمہ زہرا کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. جب سقیفے کا مسئلہ ہوا حضرت بلال نے اذان دینی چھوڑ دی تھی, چلے گئے. کافی مدت کے بعد جب آئے تو حسنین دوڑتے ہوئے ماں کے پاس آئے, مادر گرامی نانا کا مؤذن آیا ہے. کہا کہ نانا کا مؤذن بلال آیا ہے, بلال سے کہو کہ آج اپنے لہجے میں اذان دے, بابا کا زمانہ یاد آ جائے. اللہ اکبر. حسنین دوڑے دوڑے گئے, بلال ماں کی خواہش ہے بنت نبی کی کہ آپ اذان دیں. بلال خوش ہو گئے, بنت نبی نے خواہش کی ہے, ماں اذان ہے اذان پہ. اللہ اکبر. بلال اذان دینا شروع کر رہا ہے, عزادارو جناب زہرا حجرے میں سن رہی ہیں, زبان سے کہا اللہ اکبر. اس کے بعد کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. بلال نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جناب زہرا نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. اس کے بعد جب بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں, ایک دفعہ بنت نبی نے گریہ کرنا شروع کیا, عددارو غشی تاری ہوئی, بچے دوڑے دوڑے ایک دفعہ بلال کے پاس گئے, بلال آزاد روک دو, ارے ماں سے اب برداشت نہیں ہو رہا. یہ ہے فاطمہ زہرا کا عشق اپنے والد بزرگوار سے. عزادارو 75 یا 95 دن زندہ رہی ہیں, اور وہ مرثیہ آپ کا مشہور ہے, بابا آپ کے بعد اتنے مسائل مجھ پہ ٹوٹے ہیں کہ اگر دن پہ پڑھتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. اللہ اکبر. وہ دروازہ جہاں نبی آ کے سلام کر رہے ہیں لوگ اسے جلانے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اتدخلوا علی بیتی, کیا تم میرے گھر پہ حملہ کرو گے؟ بی بی کا یہ جملہ تاریخ نے ثبت کیا ہے. بس عزادارو ایک بہن رخصت ہوئی ہے, اس کے حوالے سے بھی چاہتا ہوں کچھ جملہ عرض کروں. تاریخ میں بہن و بھائی کی محبت بڑے عجیب ہے. دو واقعات نقل کر کے میں کربلا کے مسائل کو آخر پیش کروں گا. ایک امام رضا اور حضرت فاطمہ معصومہ قم کی محبت ہے. کہا جاتا ہے کہ جب امام رضا کی شہادت ہو گئی اور آپ اپنے بھائی کی زیارت کے لیے قم پہنچی ہیں, تو ایک روایت یہ کہتی ہے, مشہور قول ہے کہ دیکھا کہ پرچم جو ہیں در و دیوار کے وہ سیاہ ہیں. پوچھا کہ اس کالے پرچم کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ پہلے تو چھپانا چاہا, جب اصرار کیا تو کہا بی بی آپ کے بھائی علی ابن موسیٰ رضا اس دنیا سے گزر گئے, عالم غربت میں جس کی شہادت ہو جائے. حسین غریب ہیں, لیکن غریبوں میں اگر کوئی غریب ہے تو وہ غریب الغربا ہے. السلام علیک یا غریب الغربا جسے کہا جاتا ہے. کوئی نہیں ہے, کوئی اپنا نہیں ہے, تنے تنہا جان دے رہے ہیں علی بن موسیٰ رضا. ایک دفعہ بی بی نے سنا میرا بھائی اس دنیا سے گزر گیا, آپ علیل ہوئی اور اسی علالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں بی بی آپ نے علی رضا کو تڑپتے نہیں دیکھا, آپ نے علی رضا کو در حقیقت مچلتے نہیں دیکھا, اس تکلیف میں نہیں دیکھا, آپ نے صرف اتنا سنا کہ پرچم سیاہ کر دیے گئے, ارے در و دیوار سیاہ ہو گئے, میرا بھائی گزر گیا, آپ سے برداشت نہ ہوا, ذرا کربلا آ جانا بی بی. ارے ایک بہن ہوگی جو تلہ زینبیہ سے دیکھ رہی ہوگی 70 قدم کے فاصلے پر, ارے بھائی کے گلے پہ خود خنجر. اجرکم اللہ. ایک ودا یہ ہے, اور ایک ودا اور ذکر کروں گا بھائی کا اور بہن کا, اس کے بعد کربلا کی طرف آ جاؤں گا. اور وہ ودا ہے جسے ابھی آپ نے سلام میں سنا زیدی بھائی سے, وہ کیا ہے؟ وہ سکینہ کا ودا ہے. سکینہ کا ودا ہے علی اصغر سے. اللہ اکبر. اذن کتنی محبت ہے سکینہ کو. جب شام غریبہ کو کچھ آزوقہ آیا ہے تو جناب زینب نے سب سے پہلے کوزے آب جناب سکینہ کی خدمت پیش کیا. سکینہ بیٹا ادھر آؤ, جناب سکینہ کو کوزہ دیا. پھوپھی اماں آپ بھی تو پیاسی ہیں اور بھی تو پیاسے ہیں. کہا کہ بیٹا تم سب سے زیادہ چھوٹی ہو, پہلے تمہیں پلائیں گے. بس یہ سننا تھا, جناب سکینہ نے کوزہ لیا, ایک دفعہ دشت کی جانب چلنے لگی اندھیرے اندھیرے میں جناب زینب نے کہا بیٹا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں ابھی تو آپ نے کہا ہے میں چھوٹی ہوں، چھوٹوں کو پہلے پانی پلایا جاتا ہے۔ ارے میرا چماں کا، ارے بھیا علی اصغر مجھ سے زیادہ پیاسا۔ آج رکھو مل اللہ، بس عددر آ گیا میں حسین کی محبت پر۔ آخری روایت عرض کر رہا ہوں، حسین کو بڑی محبت ہے زینب کو، زینب سے زینب کو بڑی محبت حسین سے۔ ایک موقع پہ جناب زینب انتظار کر رہی تھی امام حسین کا، صحن میں آ گئی حسین نہیں آئے۔ ایک دفعہ صحن میں آ کر دیوار سے ٹیک لگا کر بی بی منتظر ہو رہی ہے، انتظار کر رہی ہے حسین نہیں آئے۔ آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کسی نے چادر کا سایہ کیا ہوا ہے۔ آنکھ کھلی تو دیکھا امام حسین علیہ السلام کھڑے ہیں اور اپنی ابا کو پھیلایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، تصور کر سکتے ہیں کتنی محبت ہوگی کہ دھوپ کی تمازت زینب کے چہرے پر ہے۔ دادا بھیا آنکھ کھلی، بھیا آپ آ گئے؟ ہاں۔ زینب کو یہ منظر کہاں یاد آیا؟ عزاداروں، زینب کو یہ منظر اس موقع پہ یاد آیا جب زینب لاش حسین پہ پہنچی ہے۔ عزاداروں آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب میت کو لٹاتے ہیں تو تھوڑی سی خاک مٹی قبر کے اطراف کی گر جاتی ہے، فوراً سے کیا کرتے ہیں اسے صاف کر دیتے ہیں، کفن میلا نہیں ہو، کوئی پتھر نہیں ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص جاتا ہے قبر کو صاف کرتا ہے، پتھروں کو کنکروں کو ہٹاتا ہے، اس کے بعد میت کو لٹایا جاتا ہے۔ ہائے زینب کو بنا کے دل سے کوئی پوچھے ارے حسین، حسین کے لاشے پہ آئی ہے؟ ایک دفعہ مدینے کا وہ منظر یاد آ گیا کہ میں دھوپ میں تھی، حسین نے ابا کے دامن سے ابا کے دامن سے سایہ کیا تھا۔ ایک دفعہ لاش حسین پہ پہنچی ہے، زینب پہچان نہ سکی، کہنے لگی یا رسول اللہ یہ آپ کا حسین ہے جو سوار دوش رسالت تھا؟ ارے یہ وہ حسین ہے جسے ماں فاطمہ زہرا نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا۔ یا رسول اللہ یہ آپ کا حسین ہے، آج خاک و خون میں غلطا ہے جس کے عمام میں اور لباس کو چھین لیا، ارے جس کے جسم نہ نادنی کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا۔ بس ایک دفعہ حسین کے جسد اثر کو دیکھا، زباب گریا، زباب گریے کے الفاظ آئے، حسین زینب بہت شرمندہ ہے، ارے ہاتھ پسے گردن پسے ہیں، تیرے لاشے سے تیر جدا نہیں کر سکتی، اور بھیا میرے سر پہ چادر نہیں ہے کہ تیرے جسد اثر پہ سایہ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما، ہمارے ناسوں کو ہماری بخشش کا، ہماری معرفت میں اضافے کا، اور قرآن و اہل بیت سے وابستگی کا باعث و ذریعہ قرار دے۔ بار الہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم اس دنیا میں قرآن و اہل بیت کی حقیقی پیروی کی توفیق عطا فرما، آخرت میں ان کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا، پرچم اسلام سپاہ اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما، عالم کفر عالم استکبار و سامراج کو نیست و نابود فرما، مملکت خود آداد پاکستان کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مسلمان کشمیر بحرین یمن اور دوسرے ممالک میں نائجیریا سمیت جہاں جہاں پرچم حق کی سر بلندی کے لیے نبرد آزما ہیں باطل طاقتوں سے، انہیں کامیابی عطا فرما۔ بار الہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہمیں ان کے درد سے وابستہ رکھ۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین دفعہ سورہ اخلاص، توجہ اور معنویت کے ساتھ سید انوار حسین زیدی ابن مرتضی حسین اور سید منزہ زیدی بنت سید انوار حسین زیدی کے لیے تلاوت فرما۔